الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران گرامی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد اور آپ کی ایک حدیث ہے، اور وہ ایک اہم دعا ہے. جتنی دعائیں ہیں وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں. تو آپ کی حدیث ہے، ایک اہم دعا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے بہت سی اہم باتیں اور اہم چیزیں مانگی ہیں. ضرورت ہے کہ ہم وہ کیا چیزیں ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، اس کو جان لیں. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا بہت اہمیت کے ساتھ مانگتے تھے، وہ ہے اللہم انی اسألوکا فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین و ان تغفر لی و ترحمنی و اذا اردت بقوم فتنة فتوفنی غیر مفتون و اسألوکا حبکا و حب من یحبکا و حب عملی یقرب الی حبک. یعنی ترجمہ ہے، اے اللہ، میں آپ سے نیک کاموں کے کرنے، برائیوں کے چھوڑنے اور مسکینوں سے محبت کی دعا کرتا ہوں، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ میری مغفرت کریں اور مجھ پر رحم فرمائیں، اور یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ جب آپ کسی قوم کو فتنہ کے اندر مبتلا کرنا چاہیں تو فتنہ میں مبتلا کیے بغیر مجھے وفات دے دیں، اور میں آپ سے آپ کی محبت اور ان لوگوں کی محبت مانگتا ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں، اور اس عمل کی محبت مانگتا ہوں جو عمل آپ سے قریب کرتا ہے. اب اس دعا کے جو مندرجات ہیں، جو باتیں اس میں کہی گئی ہیں، ایک ایک سے متعلق غور فرمائیں. اتنی جامع دعا کوئی از خود نہیں مانگ سکتا ہے. یہ اسلام کا احسان ہے کہ اس نے خود راستہ بتایا، چلنا سکھایا. بس ہماری ذمہ داری ہے کہ ان ہدایات پر عمل کریں جو اسلام نے بتائی ہیں. آپ علیہ الصلات والسلام فرماتے ہیں اللہم انی اسألوکا فعل الخیرات. معلوم ہوا کہ نیک کام کرنے کی توفیق اللہ سے ملتی ہے اور اس کو اللہ سے مانگنا چاہیے. اس خود آدمی نمازی ہو جائے، روزے دار ہو جائے، دیندار ہو جائے، اللہ کی توفیق کے بغیر مشکل ہے، ناممکن ہے. جو کچھ ہم اللہ کا نامی لے رہے ہیں یہ اس کی توفیق ہے. جب اللہ نے توفیق دی ہے تو اس سے مزید توفیق مانگے، خوب مانگیں کہ اے اللہ، اچھے کاموں کے کرنے کا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، حج کرنا، عمرہ کرنا، صدقات دینا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، قربانی کرنا، تسبیحات کا پڑھنا، تلاوت کرنا، یہ وہ نیک کام ہے جو اسلام میں مطلوب ہے، اسلام حکم دیتا ہے. ایسے ہی مخلوقات میں بھی بہت سے نیک کام ہیں، جیسے ہمدردی کرنا، ان کے کام آنا، پریشانیوں کو دور کرنا، پڑوس ہیں تو ان کی مدد کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا وغیرہ. تو فہرست اس کی جتنی بھی لمبی ہو جائے، یہ سارے کام صرف ایک جملے میں آ گئے، فعل الخیرات. جتنی بھی لمبی باتیں ہوں، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک جملے میں اللہ سے مانگتے تھے، اے اللہ جتنے نیک کام ہیں ان کو کرنے کی میں آپ سے توفیق مانگتا ہوں، ان کو کرنے کا میں سوال آپ سے کرتا ہوں، دعا مانگتا ہوں. دوسری بات آپ نے پیش کی، وہ ترکل منکرات، اور جتنے منکرات ہیں ان سب کو چھوڑنے کی آپ سے میں دعا کرتا ہوں. جھوٹ ایک منکر ہے، غیبت ایک منکر ہے، حسد منکر ہے، بغض منکر ہے، کینہ منکر ہے، گالی دینا منکر ہے، وعدہ خلافی کرنا، عہد توڑ دینا منکرات ہیں، کسی کو ستانا، پریشان کرنا، مارنا، یہ سب منکرات ہیں. اور نماز نہ پڑھنا، زکوٰۃ نہ دینا، وہ کام جن کا کرنا ضروری ہے ان کو نہ کرنا بھی منکر ہے. تو ایک ہی جملے میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ آپ سے میں منکرات کو چھوڑنے کا سوال کرتا ہوں. اس خود میں اگر منکرات کو چھوڑنا چاہوں نہیں ہو سکتا. اسی لیے ایک حدیث میں بڑی پیاری دعا مانگی گئی، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الى نفسی طرفۃ عین. اے اللہ میرے سارے امور آپ درست کیجئے اور میرے امور میرے حوالے نہ کیجئے. ولا تکلنی الى نفسی طرفۃ عین، پلک جھپکنے کی مقدار بھی میرے کام میرے حوالے نہ کیجئے. اگر اتنی مقدار میں بھی میرے کام میرے حوالے ہو جائیں گے تو میں ضائع کر دوں گا، نہ خیرات یعنی اچھے کاموں کو کر سکوں گا اور نہ برے کاموں کو چھوڑ سکوں گا، مجھ سے کچھ نہیں ہوگا. اسی لیے کہا گیا لا حول ولا قوة الا باللہ، جنت کے خزانوں میں سے اہم خزانہ ہے. لا حول ولا قوة کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، یہی وجہ ہے کہ اس میں اقرار ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی طاقت اور اللہ کی فرما برداری کرنے کی طاقت اللہ کے فضل کے بغیر نہیں ہے. لا حول عن معصية اللہ الا بعصمت اللہ, اللہ کی مدد سے اس کی معصیت سے حفاظت ہوگی. ولا قوت الا باللہ, اور کوئی طاقت و قوت نہیں نیک کاموں کے کرنے پر مگر اللہ کی مدد سے. اس لیے بڑی فضیلت ہے. لہذا اللہم انی اسألوک فعل الخیرات و ترک المنکرات, اے اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں نیک کام کرنے کو. خیرات نیک کاموں کے کرنے کی دعا کرتا ہوں اور منکرات کو چھوڑنے کی دعا مانگتا ہوں. وہ ترک المنکرات, اور جو منکرات ہیں ان کو ہم اپنے ذہنوں میں لائیں اور اللہ سے مانگنے کے بعد اس کو چھوڑنا شروع کریں. علماء نے لکھا ہے آدمی اس وقت تک مسافر نہیں ہوگا جب تک سفر کی نیت کر کے اپنے شہر سے باہر نہ ہو جائے. سفر کی نیت اس نے کر لی لیکن ابھی اپنا شہر نہیں چھوڑا, مسافر نہیں ہوا. اور علماء نے یہ مسئلہ بھی لکھا ہے اگر نیت کے بغیر پوری دنیا بھی گھوم جائے وہ مسافر نہیں ہوگا. لو طاف جمیع الدنیا, پوری دنیا گھوم جائے اور اس کی نیت نہیں ہے جب بھی مسافر نہیں ہوگا. اس لیے عمل اور نیت دونوں ایک ساتھ ہوں. نیت کا یہ معنی نہیں کہ زبان سے کریں, دل میں اس کا خیال لے آئیں, تصور لے آئیں. یہ بات دل میں آ جائے کہ میں سفر کر رہا ہوں تو اب وہ سفر شروع کرے گا اور اپنے شہر سے باہر ہو جائے گا. اور اگر اس کا ارادہ 48 میل اس سے زیادہ جانے کا ہے تو مسافر ہوگا. اس لیے ہم ایک طرف اللہ سے دعا مانگیں اور دوسری طرف فعل خیرات کرنے کے کاموں کو کرنا شروع کریں, اور جن کاموں کو چھوڑنا ہے ان کو چھوڑنا شروع کریں. اب اللہ کی توفیق شامل حال ہوگی. تیسری دعا ہے, تیسری بات ہے وحب المساکین. الہی میں آپ سے مساکین کی محبت مانگتا ہوں. مسکین خاک نشین, یعنی جس کے پاس کچھ نہیں ہے یا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو. دونوں تعریفوں میں سے ایک ہے, کچھ نہیں ہے یا کچھ تو ہے لیکن صاحب نصاب نہیں ہے. تو مسکینوں کی محبت دل میں آئے. مسکینوں سے مراد پیشاور فقراء, جن کا پیشہ مانگنے کا ہے وہ نہیں, جن کا پیشہ مانگنے کا ہے جن کو بھکاری کہتے ہیں وہ نہیں. مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہیں, یا تو مانگتا نہیں, مانگتا بھی ہے تو اس کا پیشہ نہیں. مانگنا اس کا پیشہ نہیں ہے, اس کی ایک واقعی مجبوری ہے, شرعی مجبوری ہے, واقعی وہ مجبور ہے اس لیے مانگ رہا ہے. اس لیے ہم ہر مانگنے والے کو پیشاور فقیر نہیں کہہ سکتے. ہو سکتا ہے واقعی ضرورت ہو, مانگ رہا ہو. ہاں, سوچ سمجھ کر ہم فیصلہ کریں اور اللہ سے مانگیں, دیکھیں واقعی کون پیشاور فقیر ہے, کون پیشاور فقیر نہیں ہے. لیکن اتنی بات تو ہے جو فقیر اور مسکین ہے اس سے محبت کی دعا کی جائے. اس سے محبت کی دعا کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ دل میں تکبر نہیں رہے گا, ختم ہوگا. اور جو اپنی بڑائی کا اور اپنے عظیم ہونے کا تصور ہے وہ ختم ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی کا شکر گزار ہوگا. الہی میں مسکین نہیں ہوں تو آپ کا فضل ہے, آپ کا فضل نہ ہوتا تو میں بھی مسکین ہوتا. تو مسکین ہونا کوئی بری چیز نہیں, اللہ کی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش ہے. اس لیے مسکین, مسکینوں سے محبت کی دعا کی جائے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے, اللہ کے پیغمبر کیا دعا مانگ رہے ہیں. اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اے اللہ مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھیے اور مجھے موت اور میری وفات مسکینی کی حالت میں آئی اور محشر میں میرا حشر مسکینوں کے ساتھ کیجئے. کتنی بڑی دعا مانگ رہے ہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا دل کتنا نورانی ہوگا, کتنا مجلہ ہوگا جب آپ یہ دعا مانگ رہے ہیں. اللہم احینی مسکینا الہی, مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھیے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فقر و فاقہ کو از خود اختیار کیا ہے, اللہ سے مانگ کر, ورنہ آپ کے لیے صفا مروہ ان پہاڑیوں کو سونا بنانے کی پیشکش ہوئی تھی. صفا مروہ کو ہم سونا بنا دیں گے, آپ نے اس کو ٹھکرا دیا. اور یہ دعا کر رہے ہیں, اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین, مسکینوں کی جماعت میں میرا حشر فرمائیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا, کہنے لگی لما یا رسول اللہ, یہ دعا آپ کیوں مانگ رہے ہیں, اتنی بڑی دعا کہ مسکینی کی حالت معمولی حالت نہیں ہے, ایسی دعا آپ کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ نے بڑا پیارا جواب دیا, فرمایا اس لیے مانگتا ہوں کہ فقراء اور مسکین مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے, اور وہ مالدار جو نیک ہوں گے, عام مالدار نہیں, وہ مالدار جو نہایت نیک ہوں گے ان سے 40 سال پہلے. اور 40 میں بھی دنیاوی سال مراد نہیں ہے, آخرت کا سال ہے کہ 1,000 سال ایک ایک دن ہے. اس حساب سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے. اس لیے میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں, الہی مسکینی کی حالت میں مجھے زندہ رکھیے, موت دیجئے اور میرا حشر بھی فرمائیے. اس لیے کہ وہ مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے. اس کے بعد فرمایا یا عائشہ تو, اے عائشہ کھجور کا ٹکڑا ہی صحیح مسکین کو دے دو, مسکین کو مت دھتکارو. لا تردی, مسکین کو مت دھتکارو, کھجور کا ٹکڑا ہی ہے تو دے دیا کرو. اس کے بعد بڑی اہم بات فرمائی, آپ نے فرمایا اے عائشہ مسکینوں سے محبت کرو اور ان کو اپنے سے قریب کرو, اللہ تم کو اپنے سے قیامت کے دن قریب کریں گے. فَإِنَّ اللَّهَ يُقَرِّبُكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن اپنے سے تم کو قریب کریں گے. تو یہ ہے, لہذا مسکین کو دیکھ کر, فقیر کو دیکھ کر خدا نہ خواستہ نفرت آ جائے تو یہ زوال کی علامت ہے. ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلیں, اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکینوں کی محبت کی دعا اللہ سے مانگتے تھے. تو یہ تین باتیں ہوئی. آگے چوتھی بات ہے, وَأَن تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي, الہی میں آپ سے اپنی مغفرت اور میرے اوپر آپ کے رحم و کرم کا سوال کرتا ہوں. وَأَن تَغْفِرَ لِي, میری مغفرت کیجئے, میرے گناہ بخش دیجئے, کبیرہ گناہوں تو صغیرہ گناہوں تو سارے گناہ بخشیے. اور صرف گناہ بخشنا نہیں ہے, میرے اوپر رحم کیجئے, جنت بھی نصیب کیجئے اور جنت میں اونچے درجات بھی عطا کیجئے. وَأَن تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي, یہ دعا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کو سکھانے کے لیے مانگ رہے ہیں, ورنہ آپ تو بخشے بخشائے تھے اور آپ کا جو درجہ ہے پوری کائنات میں کسی اور کا ہے ہی نہیں, اتنا اونچا درجہ ہے, امت کو تعلیم دے رہے ہیں. اس کے بعد جو اہم بات ہے اس کو غور سے سننے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونِينَ, الہی جب کسی قوم کو فتنہ کے اندر آپ مبتلا کرنا چاہیں تو مبتلائے فتنہ کیے بغیر مجھے وفات دیجئے. فتنہ میرے پاس نہ آئے، میں فتنے کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤں اور فتنے سے محفوظ ہو کر میں آپ کے پاس آ جاؤں، میری وفات ہو جائے. اللہ سے یہ دعا اللہ کے نبی نے مانگی ہے اور مانگنا سکھایا ہے. فتنہ کسے کہتے ہیں؟ ایک اہم اور لمبا مضمون ہے، لیکن مختصر میں بتا رہا ہوں. عربی میں فتنہ کہتے ہیں سونے کو، جو سونا ہوتا ہے اس کو آگ میں تپانا اور جلانا تاکہ کھرا کھوٹا معلوم ہو جائے. اصلی سونا کیا ہے، ملاوٹ کیا ہے، خراب کیا ہے، یہ معلوم ہو جائے. اصل میں فتنہ کا معنی یہ ہے کہ اصل اور خراب، ان دونوں کو معلوم کرنے کے لیے، کھرا کھوٹا معلوم کرنے کے لیے سونے کو آگ میں تپایا جاتا ہے، یہ ہے فتنہ. اب یہ لفظ قرآن میں، حدیث میں، بے شمار جگہوں میں استعمال میں آیا ہے. بہت سی جگہوں میں، قرآن میں بھی ہے، حدیثوں میں بھی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سے فتنوں سے پناہ مانگی. تو فتنوں کا عام مفہوم ہے، فتنہ دینی بھی ہوتا ہے، دنیاوی بھی ہوتا ہے. فتنہ آدمی کے اپنے اندر بھی ہوتا ہے، اس کے گھر میں بھی ہوتا ہے، اور فتنہ ملکی بھی ہوتا ہے. مستقل بہت سے فتنے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں دعا مانگ رہے ہیں، جب کوئی فتنہ آپ کسی قوم کے اندر ڈالنا چاہیں، پیدا کرنا چاہیں، تو اس سے میری حفاظت کیجئے. فتنہ جیسا کہ کہا گیا، اس کی بہت سی قسمیں ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سے فتنوں سے پناہ مانگی. آپ کی دعائیں ہیں، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ مسیح دجال کے فتنے سے میں پناہ مانگتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، زندگی اور موت کے فتنے سے میں پناہ مانگتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، ظاہری اور باطنی فتنوں سے میں پناہ مانگتا ہوں. ظاہری جتنے فتنے ہیں، باطنی جتنے فتنے ہیں، ان سب سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں. دعا ہے، اے اللہ سینے کے فتنے سے حفاظت فرما. فتنہ کی صدر، سینے کا فتنہ کیا ہے؟ سینہ یعنی دل، دل بگڑ جائے تو سب ختم ہے. اس لیے اس کے بگاڑ سے آپ نے پناہ مانگی ہے، اے اللہ پروردگار دل میرا نہ بگڑے. فقر و فاقہ کے فتنے سے پناہ مانگی ہے، کہ ایسا فقر و فاقہ نہ آئے کہ آدمی کو کافر بنا دے. قرض کے فتنے سے پناہ مانگی ہے، آپ نے پناہ مانگی ہے، اے اللہ قرض کے فتنے سے، کفر کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں. صحابہ پوچھ رہے ہیں، یا رسول اللہ، کیا قرض کو آپ کفر کے برابر کر رہے ہیں؟ کہا ہاں، میں برابر کر رہا ہوں. اس لیے کہ بسا اوقات یہ فقر کفر میں جانے کا سبب بنتا ہے. اور آپ نے مالداری کے فتنے سے پناہ مانگی ہے، مالداری کا بھی فتنہ ہے. تو ایسے بہت سے فتنے ہیں، ان سب سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی. لہذا اس حدیث میں غور کریں، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مختصر جملے میں بہت بڑی دعا مانگ رہے ہیں، فتنہ کوئی آئے لیکن میری حفاظت ہوتی رہے. فتنے کی کئی قسمیں ہیں. ایک فتنہ آدمی کے اس کے اندر ہوتا ہے، اس کی ذات میں ہوتا ہے. جیسے اس کا دل بگڑ جائے، اس کے احوال بگڑ جائیں، اور اسے عبادت میں، طاعات میں لذت نہ ہو، مناجات میں کوئی لذت نہ ہو، کہ عبادتوں کا ذوق ختم ہو جائے. قرآن پاک بیٹھتا ہے پڑھنے کے لیے، اب اس کو بند کر کے پھر فون میں لگتا ہے، تیار نہیں ہے. یہ فتنہ ہے آدمی کے اندر. عبادتوں سے لذت ختم ہو جائے، حلاوت ختم ہو جائے، ذکر میں اسے کوئی لطف حاصل نہیں ہوتا. یہ ایک فتنہ اس کے گھر کے اندر ہوتا ہے. گھر کے اندر یعنی میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے، یہ لڑائی اس قدر سخت ہوتی ہے اس کی وجہ سے گھر برباد ہوتے ہیں، خاندان برباد ہوتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے شیطان اپنا تخت دریا اور سمندر پر بچھاتا ہے اور اپنے چیلوں کو دوسرے چھوٹے چھوٹے شیطانوں کو بھیجتا ہے، جاؤ لوگوں کو گمراہ کرو. لوگوں کو گمراہ کر کے شیاطین شام میں آتے ہیں، آ کر اسے اپنا کام سناتے ہیں اور کارگزاری بتاتے ہیں، اور شیطان ہر ایک کی بات سنتا ہے اور سن کر خاموشی اختیار کرتا ہے، کوئی شاباشی نہیں دیتا. آخر میں ایک شیطان کہتا ہے میں میاں بیوی کے اندر میں نے لڑائی کرائی، دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف اتنا اکسایا کہ اب دونوں جدا ہو گئے. حدیث میں ہے کہ شیطان اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اس سے معانقہ کرتا ہے، اسے گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے کام تو تو نے کیا. دیکھنے میں ایک لڑائی ہے، ایک لڑائی نہیں، میاں بیوی الگ ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے اولاد برباد ہوتی ہے، گھر برباد ہوتے ہیں، خاندان اجڑتے ہیں، نہ جانے کیا کیا مصیبتیں آتی ہیں. تو یہ آدمی کے گھر کے اندر کا فتنہ ہے. اس کے علاوہ عالمگیر فتنہ ہے. عالمگیر یعنی ایسی مصیبت آئے جو پوری دنیا کو گھیر لے. جیسے بددینی کا فتنہ ہے، بتاؤ سیل فون کا یہ فتنہ کیا ہے؟ عالمگیر فتنہ ہے جو پوری دنیا کو گھیرے ہوئے ہے اور کوئی اس سے بچا ہوا نہیں ہے. اور ایک فتنہ ہے بددینی کا کہ نیک لوگ اٹھتے رہے، مخصوص صحابہ ایک بات دیگرے، تابعین ایک بات دیگرے، اولیاء اللہ ایک بات دیگرے، صرف بھوسے رہ جائیں، ایسے لوگ رہ جائیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے. اسی لیے حدیث پاک میں نیک لوگوں کی صحبت کی دعا مانگی گئی اور ترغیب دی گئی کہ اچھے اچھے لوگ اٹھتے جائیں اور ان کی جگہ اچھے لوگ نہ آئیں، برے لوگ آ جائیں. اس کی لمبی تفصیل ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا. اسی طریقے سے ایک اہم فتنہ ہے، وہ حوادث کا فتنہ ہے، مصیبتوں کا فتنہ ہے کہ بلائیں پھوٹتی ہیں، وبائیں آتی ہیں، طوفان اٹھتے ہیں، سیلاب کا فتنہ ہوتا ہے، گھر کے گھر اجڑتے ہیں، بستیاں اجڑ جاتی ہیں. یہ جو کرونا وائرس سے بہت بڑا عالمگیر فتنہ ہے اور حادثاتی فتنہ ہے. یہ ایک حادثہ ہے، اس کی وجہ سے کئی لوگ موت کے شکار ہوئے، بیمار ہوئے، کیا کیا مصیبتیں آئیں. اس کی وجہ سے مسجدیں بند ہوئی، مدرسے بند ہوئے، مکاتب بند ہوئے، کاروبار میں فرق ہوا، نہ جانے کتنی مصیبتیں آئیں. یہ سب مصائب ہیں اور ان کا ذکر کیا گیا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے فتنوں سے پناہ مانگی ہے. حدیث پاک میں جو بار بار فتنوں سے پناہ مانگی گئی اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے، اور بہت اہم وجہ لکھی ہے. علماء لکھتے ہیں پچھلی امتوں پر اللہ کا عذاب ہی آتا تھا اور امت ہی ختم کر دی جاتی. قوم نوح ختم، قوم لوط ختم، قوم عاد ختم، قوم ثمود ختم، امت کی امت ختم کر دی جاتی. اس امت کو قیامت تک باقی رہنا ہے، اس لیے اللہ نے عمومی عذاب کو ہٹا کر فتنوں کا جو عذاب ہے اس کو مسلط کیا ہے. عمومی عذاب اللہ نے اٹھا لیا، فتنوں کا عذاب ڈالا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کر رہے ہیں وَإِذَا رَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَتَوَفَّنِ غَيْرَ مَفْتُونٍ. الٰہی جب کسی قوم کو فتنے کے اندر مبتلا کرنا چاہے تو مجھے فتنے مبتلا کیے بغیر اٹھا لیجئے، انہیں فتنے سے میری حفاظت ہو، خواہ کوئی بھی فتنہ ہو. اس لیے اللہ سے فتنوں سے حفاظت کی دعا مانگی جائے. خصوصاً یہ زمانہ بہت گمبھیر اور فتنوں کا زمانہ ہے, بہت سے فتنے ہیں, سبھی فتنوں سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہر امت کو فتنوں سے آزمایا ہے, اور آپ فرماتے ہیں میری امت کا فتنہ مال ہے, میں مال سے آزماؤں گا, لہذا مال کے فتنے سے بچنا ہے کہ کہیں مال فتنے میں مبتلا کر کے آدمی کو راہ راست سے ہٹا دے, صراط مستقیم سے دور کر دے, ہدایت سے دور کر دے. اس لیے اس فتنے سے بھی پناہ مانگنے کی ضرورت ہے. تو ان تمام باتوں کو اللہ کے نبی کی ایک دعا شامل ہے. آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو اہم دعا کا آخری حصہ ہے اسے بیان کر رہے ہیں, وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ, الہی میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں. اللہ کی محبت حاصل تو سب کچھ حاصل ہے, گویا بادشاہ نے سر پر ہاتھ رکھ دیا. اللہ کی محبت مانگے, اتنی لذت ہے اللہ کے نام میں, اللہ سے محبت ہو جائے اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ, الہی میں ان لوگوں کی محبت آپ سے مانگتا ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں, یعنی اللہ والوں کی محبت. اللہ والوں کی محبت دل میں ہو جائے, سمجھیے صراط مستقیم پر ہے. اسی لیے عربی کا شاعر کہتا ہے احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا, میں صالحین سے, علماء سے, اولیاء سے اس لیے محبت کرتا ہوں تاکہ اللہ مجھے بھی نیکی سے حصہ عطا فرمائے, ان کی صحبت سے میرا بیڑا پار ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی آخرت سوار دے, اس لیے میں محبت کرتا ہوں. وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ, ان اللہ والوں کی محبت اے اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں. اور آخر میں فرمایا وَحُبَّ عَمَلِي يُقَرِّبُ إِلَى حُبِّكَ, اور ہر اس عمل کی محبت مانگتا ہوں جو عمل آپ سے قریب کرتا ہے. نماز کی محبت اس لیے کہ نماز اللہ سے قریب کرتی ہے, روزہ سے محبت روزہ قریب کرتا ہے, تلاوت سے محبت تلاوت قریب کرتی ہے, ذکر سے محبت ذکر اللہ سے قریب کرتا ہے. جتنی نیکیاں ہیں ان سب نیکیوں سے محبت کی دعا مانگی گئی ہیں. اور ایک مسلمان, ایک انسان, وہ چاہے جتنا بھی کامل ہو جائے, اللہ کی قسم یہ دعا مانگ ہی نہیں سکتا کہ جس کے اندر ساری باتیں آ جائے. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امت پر احسان ہے, آپ نے ایسی دعائیں سکھائی ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں, اے اللہ, اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد, الہی اللہ سے محبت کی دعا خود اللہ سے, اے اللہ آپ کی محبت مجھے سب سے زیادہ نصیب کیجئے, حتیٰ کہ اپنی جان سے, اپنے گھر والوں سے, ٹھنڈا پانی سے بھی. ومن الماء البارد, جو ٹھنڈا پانی اس سے بھی زیادہ محبت نصیب کیجئے. ٹھنڈا پانی کس طریقے سے کیف و سرور پیدا کرتا ہے, لذت بخشتا ہے, وہ تو ہم جانتے ہی ہیں. اللہ تعالی کی محبت اس سے کہیں زیادہ مانگی گئی. اللہ سے دعا ہے اللہ یہ ساری محبتیں ہمیں نصیب فرمائے, اور اس دعا میں جتنی باتیں اللہ کے نبی نے مانگی ہیں وہ ہمیں نصیب فرمائے. آمین.